تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پٹل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه اجمعین. اما بعد، میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور بنایا. خلق الانسان ضعیفا، اپنے ضعف کی وجہ سے پھر جلدی گھبرا بھی جاتا ہے. تو اس کو بھی اللہ نے بتایا وکان الانسان عجولا، جلد باز بھی ہے. تو جلد بازی میں پھر غصہ بھی آتا ہے. تو اللہ نے اس کو بھی بتایا وکان الانسان اکثر شیء جدلا، کہ یہ آدمی بڑا ہی جھگڑے کرتا ہے، بڑا ہی شور مچاتا ہے. تو انسان اپنے ذوق کی وجہ سے تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، بڑی تکلیفیں تو بہت مصیبت ہیں. بل عذاب الآخرت اخزا، آخرت کا عذاب تو بہت ہی رسوا کرنے والا اور ہلاک کرنے والا ہے. ہم کو تھوڑی سی بھوک لگی ہوئی ہے، وہ بولا ہی نہیں جا رہا، آواز ہی نہیں نکل رہی. تو آخرت کی کیسے برداشت کریں گے؟ تو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر غم سے بچے، ہر دکھ سے بچے، ہر درد سے بچے، ہر تکلیف سے بچے. یہ انسانی فطرت ہے. جو کون چاہے گا کہ مجھے درد ہو، مجھے دکھ آئیں، مجھے غم آئیں، کون چاہے؟ لہذا اس کے لیے وہ مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے. دوڑنا بھاگنا، یہ جو خانگڑ کے بازار چل رہے اور اس کی کھیتیوں میں جو زمینوں میں جو زراعت ہو رہی، دفتروں میں جو نوکریاں ہو رہی، فیکٹریاں لگ رہی، یہ ساری کی ساری اس لیے ہیں کہ دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو. سر، جتنے بھی انسان کے دکھ درد ہیں ان کو بتانے کے لیے عربی میں دو لفظ. انسان کے دکھوں کی کوئی حد تو کوئی نہیں، لیکن ان سب کو اگر جمع کر کے مختصر اگر ہم سے کوئی پوچھے تو اس کو دو لفظوں میں بتایا جا سکتا ہے. ساری پریشانیاں، سارے غم، آنے والے، موجود، جو گزر گئے. تو اس کے لیے دو لفظ ہیں قرآن میں، ایک خوف، ایک حزن. حزن، حزن، خوف اور حزن. یعنی حزن کا ترجمہ خوف تو خوف ہی ہے، تو اردو میں بھی خوف کہتے ہیں، ڈر. حزن، غم. خوف کسے کہتے ہیں؟ آئندہ آنے والی جو مصیبت ہوتی ہے، ابھی آئی نہیں، آنے والی، اس کا تصور کر کے جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں. اور جو مصیبت آ چکی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو حزن اور اردو میں غم کہتے ہیں. تو خوف اور غم میں تمام مشکلات اور تمام تکلیفیں اس کے اندر شامل ہوگی. کچھ آنے والے خطرات ہوتے ہیں، کچھ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، پچھلے یاد آئیں غم اور اس سے جو کیفیت بنے اس کو بھی حزن کہتے ہیں. تو اب اس آنے والی پریشانیاں نہ آئیں، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ ہوتے ہوئے بھی آتی ہیں، روک تھوڑا ہی سکتا. غم نہ آئیں، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ ناکام ہے. تو ہم جو زور لگا رہے ہیں وہ اس طرف پہ لگا رہے ہیں کہ پیسہ کماؤ، پیسے سے خوشحال ہو جاؤ گے، پیسہ آئے گا، خوشحال ہو جائے گا. تو یہ زراعت والے بھی بورڈ لگا رہے ہوتے ہیں اور سارے حکومت والے بھی یہ ذہن بناتے ہیں کہ جتنا کماؤ گے اتنے خوشحال ہو جاؤ گے. اور خوشی اور پیسے کا تو آپس میں کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو ایک راستہ تو وہ ہے جس پر ہم اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، بیٹا کماؤ، پڑھو، پڑھو، نہیں پڑھو گے تو بڑی مصیبتیں اٹھاؤ، تجارت کرو، کاروبار کرو. ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہر قسم کا خوف اور ہر قسم کا غم یہ نکل جائے گا، قرآن کا نسخہ استعمال کرو. قرآن کا نسخہ کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب یہ قرآن ایک نسخہ بتا رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو اللہ سے دوستی لگا لیں گے ان کے سارے خوف ختم، ان کے سارے غم ختم. اب چونکہ یہ بات قرآن پاک کی ہے لہذا قرآن خود اپنی ذات میں دلیل بے بدل ہے. تو اب ایک تجربہ ہمارا، پیسہ آئے گا غم دور ہو جائیں گے، پیسہ آئے گا خوف دور ہو جائیں گے. ہماری جماعت امریکہ گئی سن 1998 میں، تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ آج کل جو امریکہ کا سب سے پیسے والا آدمی وہ بہت غمگین رہتا ہے. اور اس کو کیا غم ہے؟ اس کو غم یہ ہے کہ اب میں 50 سال کا ہو گیا ہوں تو پیچھے جو زندگی رہ گئی ہے وہ تھوڑی ہے، جو گزر گئی ہے وہ زیادہ ہے، تو یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا، یہ سب چھوٹ جائے گا. اب بتاؤ اس غم کا کوئی علاج ہے؟ پیسہ تو بتایا امریکہ کا سب سے مالدار آدمی، تو اس غم کا کیا علاج ہوگا؟ تو لہذا اللہ ہمیں ایک نسخہ دے رہا ہے کہ مجھ سے دوستی لگا لو تو کیا ہوگا؟ سارے غم ختم، سارے خوف. الا تر الا کا مطلب کسی کو جھنجھوڑ کے کہنا تھا، سنتے نہیں ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سنتے نہیں ہو میری؟ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہوتا ہے الا کا مطلب، جیسے ہم کسی کو یہاں سے بابا سن تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یوں کو پکڑ دو، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم اس سے دوستی لگا لو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہارے سارے خوف ختم، تمہارے سارے غم ختم. اب ہمارے ہاں ولی اللہ کا یعنی اللہ کے ولی بن جاؤ، ولی دوست کو کہتے ہیں. ہر مسلمان کافر کے مقابلے میں ولی اللہ ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے مقابلے میں وہ مسلمان، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن اس کے پاس عمل کوئی نہیں، یہ بھی اللہ کا دوست ہے کافر کی نسبت. اب آگے درجات ہیں دوستی کے. ولایت، ہمارے ہاں ولایت کوئی ایک انہونی چیز ہے اور ایک بڑی وہ غیر معمولی چیز ہے، اور عام آدمی کے جیسے بس میں یہ چیز نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے. اب لہذا ہم قرآن سے ہی ڈھونڈیں گے کہ اب اللہ کے ولی کون ہیں، تاکہ ہم یہ دائیں بائیں کے قصوں میں ہی نہ پڑے ہیں، اور جو ہمارے ہاں معیار بنے ہواؤں میں اڑنے والے اور پانی پہ چلنے والے ہیں، یہ تو کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں نا. جادوگر ہمارے آتا تھا، ہمارے بچپن میں ہمارے گاؤں میں ایک شوبھ آباز آتا تھا، تو وہ آگ کے انگارے جمع کرتا، اتنے بڑے بڑے انگارے ہوتے، تو پھر وہ ایک پانی ہوتا تھا اس سے وہ پیر دھوتا تھا، اس پر چلنا چلتا رہتا چلتا رہتا چلتا رہتا چلتا رہتا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس کو. تو چونکہ ہم اپنی ہندوانہ ذہنیت سے نکل نہیں سکے تو شوبھدہ بازیوں کو ولایت سمجھا جاتا ہے، کرامتوں کو ولایت سمجھا جاتا ہے. تو لہٰذا ہم قرآن سے ہی تلاش کریں گے اللہ کے دوست کون ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، میرے صرف وہی دوست ہیں جو تقوی والے، صرف اور صرف، صرف اور صرف. ان اولیاءہ الا، ان اور الا، ان اور الا یہ وہاں لایا جاتا ہے جہاں انگلے کی مت ماری جا چکی ہو کہ اس کو سمجھ میں نہ آ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ دو ہتھوڑے مارتا تھا تھا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے کسی سے دوستی کوئی نہیں سوائے تقوی والوں کے، اللہ کے ہاں کسی کی وراثت کوئی نہیں ولایت، صرف تقوی والا وہ اللہ کا دوست ہے. تقوی والے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ سے دوستی لگا لو غم گئے خوف گئے. کون ہے اللہ کے دوست؟ ان اولیاءہ الا المتقون، الا المتقون. اب تقوی والے کون ہیں؟ تقوی والے کون ہیں؟ تو اس کو بھی قرآن نے بتایا، سارعوا الى مغفرة من ربکم وجنت، اربح السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. کن کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے. تقوی والے کون ہیں بھائی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. تقوی والے کون ہیں؟ جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، فراخی میں بھی مال لوٹاتے ہیں، تنگی میں بھی مال لوٹاتے ہیں. تو یہ تو پہلی نشانی میں ہی ہم آؤٹ ہو گئے کہ ہمیں تو خرچ کرنے کا شوق ہی کو نہیں، مال بچانے کے شوق ہیں، مال خرچ کرنے کا شوق نہیں. غریب تو کہتا ہے میرے پاس ہے ہی کیا میں جو خرچ کروں، مالدار کہتے ہیں میرے بکھیڑے ہی بڑے ہیں، میں کہاں سے اوروں پہ خرچ کروں. تو پہلی شرط نہیں ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیا. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرتے. اللہ کے ہاں جو وزن ہے نا وہ عدد کا نہیں، کیفیت کا ہے، کیفیت کا، عدد کا نہیں. یعنی ایک ہیرا پڑا ہوا ہو ایک رتی کا اور اس کے مقابلے میں ایک ہزار من لوہے کا ڈھیر پڑا ہو، کوئی حیثیت نہیں ہزار من لوہے کی ایک رتی کے ہیرے کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، خوبصورتی دیکھی جاتی. لہذا ہمارے نبی نے فرمایا سبق درہم مئت الف درہم، کہ لوگوں ایک روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا ایک لاکھ روپے خرچ کرنے والے سے آگے بڑھ گیا. ایک آدمی نے ایک لاکھ دیا، ایک آدمی نے ایک روپیہ دیا، ایک روپے والا آگے بڑھ گیا. تو وہ کیسے بڑھ گیا؟ تو آپ نے فرمایا ایک آدمی کی کل جائیداد دو روپے اور ایک آدمی کروڑوں پتی. دو روپے والے نے ایک روپیہ اللہ کو دے دیا، کروڑوں پتی نے ایک لاکھ دیا، دو روپے والے نے اپنی جائیداد کا آدھا اللہ کو دیا اور کروڑوں پتی والے نے تھوڑا سا دیا. تو یہ ایک روپیہ وزنی ہو گیا، زیادہ ثواب. اب اس یہ تو حدیث ہے، ایک واقعہ بھی اس کے ساتھ سن. تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی نے کہا خرچ کرو. تو حضرت عمر نے سوچا اس دفعہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، کبھی نہیں بڑھ سکا، آج بڑھ جاؤں گا کیونکہ وہ غریب ہے اور میں مالدار ہوں. تو انہوں نے اپنے مال کے دو حصے کر کے آدھا گھر چھوڑا آدھا لیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع سے عادت تھی جگی پھوک تماشا ویک سب کچھ لگانے کی، سب کچھ لگاتے تھے بچاتے ہی نہیں، وہ اپنا سارا لے آئے. اب جب مقدار کو دیکھا تو ابو بکر کا تھوڑا، عمر کا زیادہ. اب اگر جو آیا ہے اس کے بارے میں اگر سوال کیا جاتا تو حضرت عمر کا پلہ بھاری تھا اور ابو بکر کا پلہ کمزور تھا. تو اللہ رسول جانتے ہیں کہ یہ کیا قربانی کر کے آئے ہیں. کیا وہ بھیجی چلی گئی؟ اچھا جب آ جائے پھر بتا دیں. تو اللہ تعالیٰ رسول کو جانتے ہیں کون کتنی قربانی کر کے آیا ہوا ہے. تو اب ہم اللہ کے نبی نے سوال بدل دیا. اس موقع کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھائی تم کتنا لائے ہو؟ کوئی فاروقیہ مسجد کو چندہ دے تو مولوی صاحب یہی تو پوچھیں گے کتنے کی پرچی کاٹوں، یہ تو نہیں پوچھیں گے تیرے بینک میں پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں. یہ سوال یہاں اس موقع کا تو ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے سوال بدل دیا. سوال کیا کیا؟ عمر تم پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اس سوال پہ عمر ہار گئے. عمر تم پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اس عمر کو تو پتا تھا کہ ابو بکر کچھ نہیں چھوڑتا. ان کو کیا خبر تھی کہ سوال ہی بدل جائے گا. تو آیا ٹھیک ہوا؟ چلو آپ سکون سے بیٹھ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر پیچھے کیا چھوڑا؟ وہیں ہار گیا. کہا جی میں تو آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کر آیا. تو آپ نے ابو بکر تم نے پیچھے کیا چھوڑا؟ کہا جی میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کے آیا ہوں. تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تجھ سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا، کبھی نہیں بڑھ سکتا. اب ہم تو پہلی شرط ہی ہار گئے. سارے دکھ درد کا علاج اللہ کی دوستی. اللہ کے دوست تقوی والے. تقوی والے کون؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں. چلو اس میں تو کچھ ہیں لوگ، اب بھی سخیوں سے دنیا خالی نہیں. اگلی شرط اس سے بھی بڑی اوکھی ہے، وہ کیا ہے؟ الکاظمین الغیظ، جو غصہ پی جاتے ہیں.
جو غصہ پی جاتے ہیں یہ اس سے بھی تھوڑے ہیں. اگلی شرط اس سے بھی اوکھی ہے, صرف پیتے نہیں وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور معاف بھی کر دیتے ہیں. تو بھائی اب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے, دوستی کا راستہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو دوست بنا لو, سارے دکھ درد گئے, اس کے لیے تقوی اختیار کرو. آگے اور اس کے لیے کیا کرو بھائی, تقوی اختیار کرو. تقوی کی صفات کے تقوی والے کون ہیں؟ اللہ پر خرچ کرنے والے. میں نے کہا یہ بہت تھوڑے ہیں لیکن ہیں, اللہ کا شکر ہے. اس سے اگلے اس سے بھی کم ہیں, الکاظمین الغیظ, جو غصہ پی جائیں, ایسے زندگی میں بہت کم دیکھیں. وہ تو پھٹنے کو ہر کوئی ہو جاتا ہے, پھٹنے کو ہر کوئی ہو جاتا ہے, غصے کو پی جانا. پھر اگلی شرط اس سے بھی مشکل ہے, والعافین عن الناس, یہ غریب آدمی کچھ بولتا تو نہیں نا, امیر آدمی کے سامنے وہ کیا بولے گا, اس بیچارے نے تو غصہ پینا ہی پینا. ایک آدمی طاقتور ہے پھر غصے کو پیتا ہے, یہ مراد ہے. پھر اس سے اگلا درجہ, غصہ پینے کے بعد معاف کوئی نہیں کرتے, معاف نہیں کرتے, جاؤ معاف بھی کر دیا, یہ تقوی والے ہو گئے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ وضو کر رہے تھے تو ان کی باندھی کے ہاتھ سے لوٹا گرا اور ہاتھ پہ گرا, ہاتھ زخمی ہو گئے, وہ لوہے کے لوٹے زخمی. تو ان کو ایسے غصے سے دیکھا تو اس نے ایک دم یہ آیت پڑھی, الکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے. تو امام صاحب نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا. پھر اس نے اگلی آیت پڑھ دی, والعافین عن الناس, اور اللہ کے اور لوگوں کو معاف کرنے والے. تو امام صاحب نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف بھی کیا آزاد بھی کیا. تو بھائی تقوا آ جائے تو ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے. اب تقوا آئے گا کیسے؟ تو اللہ پاک نے ہم پہ فضل فرمایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آسان کام بتاتا ہوں, روزہ رکھ لو صحیح شرطوں کے ساتھ تو تقوا آ جائے گا. تقوی کی تو میں نے ایک سبب قرآن میں پھیلا ہوا ہے, تقوی والا کون, تقوی والے کون. پہلا صفحہ ہدل للمتقین, قرآن کا پہلا صفحہ ہدل للمتقین. کون ہیں تقوی والے؟ الذین یؤمنون بالغیب, جن کا ایمان غیب پر ہے, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب اللہ کا نام آتا ہے ان کے دل ڈرتے ہیں. ہمارے تو کوئی نہیں ڈرتے, ہمارے تو دل کو نہیں ڈرتے, اللہ کا نام سن کے نہیں ڈرتے, حکومت کا سن کے ڈرتے ہیں, آگ کا سن کے ڈرتے ہیں, فقر کا سن کے دل ڈرتے ہیں, مہنگائی کا سن کے دل ڈرتے ہیں, اللہ سے تو ڈرتے نہیں. پھر یہاں پہلی شرط ہماری وہ کنڈم ہو رہی ہے. دوسری صفت کیا ہے بھائی؟ ذات الیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان ایسے 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 بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور تیسری کا شرط ہے والا ربہم یتوکلون, وہ اللہ پر یقین اور توکل رکھتے ہیں. یؤمنون بالغیب. دوسرا یقیمون الصلاۃ, نماز پڑھتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اللہ پر خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, جو آپ پہ جو اتارا گیا ہے کلام اس پر اور پچھلے پر ایمان لاتے ہیں, اس کی سمجھ رکھتے ہیں, اندھے نہیں ہیں. الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صمما وعمیانا, وہ اندھے ہو کے نہیں گزر جاتے. دیکھو نا کتنا دکھ ہوتا ہے کہ اب سارے ملک میں قرآن پڑھا جائے گا, پیچھے سننے والوں میں ایک کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. وہ عربی شعر و شاعری شروع کر دے تو پیچھوں کو کوئی نہیں پتا شعر پڑھی جاتا کہ قرآن پڑھی جاتا. سو یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ کلام الہی سننے کے بعد بھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا. مگر آخرت ہم یو قانون, آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان ساری میں صرف اشارے کر رہا ہوں. تب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ جائیں, اللہ تعالیٰ نے کہا روزہ رکھو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ فرض ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم, پہلوں پر بھی آدم علیہ السلام سے چلا رہا ہے. کیوں رکھیں؟ لعلکم تتقون. میں نے کہا تھا نا میری دوستی, مجھ سے دوستی لگاؤ. دوستی لگتی ہے تقوی سے, تقوی آتا ہے روزے سے. روزہ رکھو گے تو تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا, اور تقوی نصیب ہوگا تو اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے گی. اللہ کے دوست بن جاؤ گے تو یہاں کے دکھ درد سارے ختم, سارے مصیبتیں چنی گئیں, سارے پریشانیاں چنی گئیں. تو کیا ہر روزے دار روزہ رکھنے سے تقوی والا بن جاتا ہے؟ یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا بھی زندگی نہیں بدلتی. روزے رکھنے والے کروڑوں ہیں, زندگی سینکڑوں کی بھی نہیں بدلتی. رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان کے بعد بھی ویسے, رمضان کے درمیان تھوڑا سا خیال کر لیتے ہیں روزہ, ورنہ کوئی بھی نہیں خیال کرتا. تو اب اللہ کا وعدہ تو سچا ہے, جھوٹ نہیں ہو سکتا. ہم روزہ رکھنے میں جو اصول اور آداب ہیں ان کی رعایت نہیں کرتے, اس لیے ہمارا روزہ وہ نتیجہ نہیں دیتا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے. تو بھائیو, اب پہلی امتوں پر جو روزے تھے وہ بڑے مشکل تھے, ہمارے روزے بڑے آسان ہیں. پہلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا, افطاری سے افطاری. ہمارا روزہ ہے سحری اور افطاری, سحری اور افطاری. البتہ ایک اضافی چیز ہمیں ملی ہے, پہلی امتوں کو تراوی نہیں ملی تھی, ہمیں تراوی ملی ہے. پہلی امتوں کو یہ دولت نہیں ملی, اور یہ تو ہمارے لیے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں رات کو نماز پڑھنے کی دولت نصیب فرمائی, جس میں ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے, اور ہر سجدے پر ایک گھر بنتا ہے جس کے 7000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں, اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 500 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. اور ترانی میں وقت کتنا لگتا ہے؟ 1 گھنٹے میں ختم. رات ہم نے 3 سپارے سونے, کوئی 1 گھنٹہ 20 منٹ, 1.5 گھنٹے میں ختم. تو پتہ بھی نہیں چلتا, اور منافع اتنا ہے کہ حد و حساب سے باہر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزہ آسان کر دیا. ان کا روزہ چپ بھی تھا, انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. حضرت مریم کہہ رہی, میرا روزہ ہے, میں آج بات نہیں کر سکتی. ہمیں روزے میں بات کرنے کا بھی حکم ہے. ان کا روزہ تو سچ بھی بولتے تھے تو ٹوٹ جاتا تھا, ہمارا روزہ تو جھوٹ بولنے سے بھی نہیں ٹوٹتا, خراب ہو جاتا ہے, ٹوٹتا کرنی ہے. کتنا اللہ نے ہم پہ کرم کیا, وہ صحیح بولیں پھر بھی ٹوٹ جائیں, ہم غلط بولیں پھر بھی نہ ٹوٹے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزہ آسان کیا. اب یہ جو روزہ ہے یہ تب اپنی صحیح طاقت دکھاتا ہے جب اس کو اس کے آداب کے ساتھ کیا جائے. تو صرف منہ باندھنے کا نام روزہ نہیں بھائیو, کھانے پینے سے رک جانا اس صرف اس کا نام روزہ نہیں ہے, بلکہ زبان کا روزہ, گالی نہ نکلے, غیبت نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, چغلی نہ کھائے, لگائی بجھائی نہ کرے. زبان کو روکنا, دو چیزوں کو روکنا بڑا مشکل ہے, دو چیزوں کو روکنا بڑا مشکل, ایک آنکھ کو ایک زبان کو. ہر شہوت کی ایک حد ہے, پر اس زبان اور آنکھ کی کوئی حد کوئی. جتنا دیکھتا رہتا ہے انسان وہ بڑھتی جاتی ہے, جتنا بولتا ہے اتنا اس کا جذبہ بولنے کا غلط سلط بڑھتا رہتا ہے. تو باقی چیزوں کی ایک حد ہوتی ہے, کھانا ایک حد تک کھاتا ہے آدمی, کتنی شادیاں کرے گا, 4 کرے گا, ان کو طلاق دے گا, 4 اور کرے گا, 4 اور کرے گا, کب تک کرے گا؟ آخر تو اس کے اعضاء جوارے ساتھ دینا چھوڑ جائیں گے. لیکن یہ جو زبان کا بول ہے یہ ایسی بلا ہے, مرتے دم تک روئے آدمی لپر لپر کرتا رہتا, اور آنکھ ایسی ظالم ہے کہ ایک نظر اٹھتی ہے اور دل کی دنیا اجاڑ کے چلی جاتی. تو ان دو چیزوں کو روکنا بڑا مشکل ہے. تو جو روزے میں زبان کو روک لے, گالی سے, غیبت سے, چغلی سے, لگائی بجھائی سے, جھوٹ سے, ادھر کی ادھر, ادھر کے ادھر, تہمت سے, بہتان سے, ایک مہینہ لگام دے دے, بولنا ہی نہیں, کسی کی غیبت نہیں کر, خدا نہ خاصا کوئی, اللہ تعالی ہم سب کو بچائے, کوئی زنا کرتا ہوا پکڑا جائے تو سارا شہر اس کو مارنے آتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے زیادہ شدید جرم ہے. وہ مسجد میں بیٹھ کے غیبت, روزہ رکھ کے غیبت, عورتیں عورتوں کی غیبت, مرد مردوں کی غیبت, دو عورتوں کو روزہ لگا بہت شدید, کہا جی مرنے کو ہیں, تو آپ نے کہا یہ پیالہ لے جاؤ ان سے کچھ میں الٹی کریں. الٹی کیسے کریں, ان کے تو اندر ہی کچھ نہیں, ان سے الٹی کریں. تو وہ پیالہ لے گیا جو آپ نے بھیجا تھا, تو انہوں نے الٹی کی تو اس میں سے تازہ کچی بوٹیاں نکلیں دونوں کے میدے سے. کہنے لگے ان سے کھایا ہی کچھ نہیں, یہ درد اس چیز کا تھا؟ تو ان کا یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ کہا انہوں نے مسلمان کا تازہ گوشت کھایا ہے. وہ کیا غیبت کی. ایک دفعہ آپ کا لشکر جا رہا تھا, ایک بدبو اٹھی بڑی گندی بدبو. صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بدبو کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے, یہ اس کی بدبو ہے. جو غلط تولنے والے کو ہر کوئی گالیاں دیتا ہے اور غیبت کرنے والے کو کوئی بھی نہیں کہتا تو کیا کر رہا ہے اللہ کے بندے. اور ہر آدمی مزے لے کے سنتا ہے, کوئی کسی کی برائی کرو بڑے مزے لے کے سنتا ہے, اور کوئی اپنی کر دے تو ایک دم اس کی آنکھ بدل جاتی ہے. کیا کہہ رہا تو جانتا نہیں میں کون. جنید بغدادی بھی مجھ سے پیچھے ہو گئے, اپنے بارے میں کوئی سننے کو تیار نہیں, ایک لفظ نہیں سن سکتا, اور اوروں کی ایک گھنٹہ سناتے رہو سنتا رہے گا چسکے لیتا رہے گا. تو پھر یہ اس کی عادت بن جاتی اوروں کی برائیاں تلاش کرنا اور بولنا. ایسے لوگ گھروں کو آگ لگا دیتے. والباغون البراء دحوا, پھر اور کیا ہوتا ہے, پھر آہستہ 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 جب ان کی زبان غیبت پہ پکی ہو جاتی ہے پھر نشہ ایک جگہ نہیں رہتا نا, پھر اس سے اگلی چیز کا نشہ, چرس کا نشہ, پھر بھنگ کا نشہ, پھر شراب کا نشہ, پھر ہیروئن کا نشہ, پھر موت ہے. تو جیسے نشہ میں آدمی آگے بڑھتا ہے اس طرح پھر زبان کے جسم میں آگے بڑھتا ہے, پھر وہ غیبت پہ آتا ہے, پھر چگلی پہ آتا ہے, پھر وہ تہمت اور بہتان پہ آتا ہے. تہمت اور بہتان پہ جب وہ آتا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ ان سے ایسے نفرت کرتا ہے جیسے تم بہانے سے نفرت کرتے. ان کی حیثیت اللہ کی نظر میں ایک گندگی سے زیادہ نہیں رہ جاتی. تو روزے سے تقوا کیوں نہیں مل رہا, تو وہ روزہ رکھا ہی نہیں جا رہا, زبان کھلی ہوئی ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, زبان بند ہو جائے جھوٹ غیبت چغلی بہتان لگائی ہو جائی, اور آنکھیں بند ہو جائیں کسی کی بیٹی بیوی بہن کو دیکھنے سے, ہاتھ ظلم سے رک جائے, غلط لکھنے سے رکے, ناپ تول کی خیانت سے رکے, پاؤں غلط چلنے سے رکے. دل کا روزہ کیا ہے, دل کا روزہ پھر اس سے بھی مشکل ہے, زبان سے بھی مشکل, آنکھوں سے بھی مشکل. کان کا روزہ کیا ہے, گانا نہ سنے, حرام نہ سنے, طبلہ سرنگی نہ سنے, کسی کی غیبت نہ سنے, کسی کی چغلی نہ سنے, آنکھیں کان بند. میں بات انی صائم. سبحان اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی تمہیں گالیاں دے نا گالیاں تو اسے کہہ دینا بھائی میرا روزہ ہے میں جواب نہیں دے سکتا. فقل ان سابق احد فقل انی صائم. سبحان اگر کوئی تمہیں گالیاں دے ننگی تو تم اسے اتنا بس کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں. اب دل کا روزہ کیا ہے کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا جتنے جذبے ہیں سارے نکل جائیں, صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں آئے, باقی سب نکال کے باہر پھینکے, یہ دل کا روزہ ہے. تو جو اس طرح روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, اس کو تقویٰ نصیب فرما دے. جب اسے تقویٰ نصیب ہوگا تو پھر کیا ہوگا, اس کا ہر خوف دور, اس کا ہر غم دور. آگے کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا, للذی تم مجنو ہو دیوانے, اس کے حب الشہوات, اپنی پسند کے, اپنی لذتوں کے, اپنی چاہتوں کے. سب سے بڑی چاہت کیا ہوتی ہے, بیوی. انسا کا ترجمہ میں بیوی کر رہا ہوں نہ کہ عورتیں, اللہ تعالیٰ یہ تھوڑا ہی کہے گا کہ ساری عورتیں. بیوی وہ ترجمہ جو قرآن کے مناسب ہو. تمہیں پسند ہیں تمہاری بیویاں, اور والبنین تمہاری اولادیں, والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ سونے چاندی کے ڈھیر, ایک لاکھ ہو گیا, ایک کروڑ ہو گیا, ایک ارب ہو گیا, خوش ہو رہے ہیں. والخیل المسومہ خوبصورت سواریاں, والانعام جانور, والحرف کھیتی, یہ تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں, لیکن یہ سن لو واللہ عندہ حسن المآب. یہ ہے سب کچھ کیا, یہ تو سب دنیا کا ساز و سامان ہے. ذلک متاع الحیات الدنیا, یہ متاع ہے, متاع الحیات, یہ سب کچھ سونا چاندی, کھیتیاں, گھوڑے, گاڑیاں, بلڈنگیں, عمارتیں, دولت, ریال, ڈالر, یہ سب جانور, گائے, بھینس, بکریاں, یہ ساری دولت, بیوی, بچے, اولاد, خاندان, یہ ساری حکومتیں, سرداریاں, یہ کیا ہیں؟ ذلک متاع الحیات الدنیا. متاع, متاع کسے کہتے ہیں؟ امام اسماعیل ایک شخص گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے. یہ ایک ایک لفظ کی تحقیق میں بدوؤں کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے ان لفظوں کا مطلب معلوم کرتے تھے. کس طرح, پوچھ کے نہیں بلکہ ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے, پھر وہ انتظار کرتے کہ اب یہ اس لفظ کو کب اور کیسے اور کس جگہ بولیں, کیونکہ انسان سے جب پوچھا جائے تو کمی بیشی کرتا ہے, اور اپنی فطرت میں بولے تو ہر لفظ اپنی جگہ پہ لاتا ہے. تو ایسے ہی ایک قافلے کے ساتھ, بدوؤں کے ساتھ وہ چل رہے, وہ متاع لفظ کے مطلب کو تلاش کرنے کے لیے. کہ متاع ویسے تو تھوڑی چیز کو کہتے ہیں, متاع تھوڑی چیز, دنیا کا متاع تھوڑی چیز. تو اس لفظ کو بدو کیا کہتا ہے, اس کے لیے جنگل میں گئے, صحرا میں ایک قافلے کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. تو ایک دن دو دن دس دن مہینہ, تو ایک صبح ایک عورت برتن دھو رہے, برتن دھونے والی کچھ نہیں ہوتی, وہ ٹاکیاں ٹاکیاں اکٹھی کر لی, کچھ اکٹھی کر وہ اسے صاف کر رہی تھی ان کر, تو اس نے وہ صاف کر کے پھر برتن کو پانی اسے نکالنے کے لیے اس نے اس کو ایک طرف رکھا, اس کے ساتھ تھوڑا گھی لگ جاتا ہے, کوئی تھوڑے کھانے کے ذرے لگ جاتے ہیں, پیچھے سے کتا آیا اس نے منہ مارا اس کو اٹھایا اور لے کے دوڑا, تو اس عورت نے اور اس عورت نے کہا اخذ المتاع فر الى الجبل, او کتا آیا متاع لے گیا متاع, تو سارے خانگڑھ کے باغات اور اس کی سیاستیں حکومتیں کیا ہیں, وہ کچی ہیں, وہ برتن دھونے والی ہیں, ذالک متاع الحیات الدنیا, تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پسند کو گنا کر رکھا, یہ تو یہ ہے یہ تو یہ ہے, تو یا اللہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہ واللہ عندہ حسن المآب, میرے پاس تو بڑی اعلیٰ چیز ہے, کس کے لیے ہے؟ وہ تقوی والوں کے لیے ہے, روزہ ٹھیک کرو للذین اتقوا, صرف تقوی والوں, للذین اتقوا, للذی پہلے, اتقوا بعد میں, اور عندہ ربہم, یہ ساری چیزیں مل کر ایک بڑا حسین منظر پیش کرتی ہیں کہ یہ جو آگے بتایا جا رہا ہے یہ صرف تقوی والوں کے لیے ہے, اور صرف اللہ ہی ان کو اس کا صلہ دے سکتا ہے, اور کوئی نہیں دے سکتا. للذی پہلے آ گیا, اتقو خاص طور پر تقوی والوں کے لیے, ہر ایک کے لیے نہیں, عند ربہم, صرف تیرے رب کے پاس تقوی کا صلہ ہے, دنیا سے اس کا صلہ نہ طلب کرنا, دنیا والے دے ہی نہیں سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا من صام یوما تطوعا, جو نفل روزہ رکھا, نفل کسے کہتے ہیں؟ زائد, فالتو. فرض کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا جو شخص ایک روزہ قضا کر دے فرض, پھر قیامت تک اس کی قضا میں روزے رکھتا جائے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور مر جائے, ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتا, فرض روزے کا بدل نہیں بن سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا کہا؟ جس نے نفلی روزہ رکھا, پھر کیا کیا گیا؟ پھر ساری زمین سونے سے بھر دی گئی, پھر اسے کہا کہ حضرت یہ آپ کے نفل روزے کا بدلہ ہے, تو میرے نبی نے فرمایا یہ سونے بھرا جہان اس نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا, تھوڑا ہے اللہ ہی دے گا, تو فرض کیا بنے گا؟ تو اس لیے اللہ نے کہا اس کا بدلہ لوگوں سے نہ لینے بیٹھ جانا, عند ربہم, خاص طور پر تمہارا اللہ ہی دے گا, وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار, جنات, جنت. ایک دن میں نے سوچا جنت کا مطلب کیا ہو, لفظ جنت خود کیا مطلب ہے؟ باغ, باغ تو اس کا مرادی مطلب ہے. تو میں وہاں حرم میں بیٹھا تھا, حرم شریف, تو وہاں یہ سوچ آئی جنت کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر وہ جنت, وہ ایک دم وہ الفاظ میرے ذہن میں گھومتے, تو پھر یہ آئے فلما جنہ اللیل, جب رات اس پہ چھا گئی. جنت کہتے ہیں چھا جانے والی چیز, کہ وہ وہاں اللہ کی رحمتیں چھائی ہوئی ہیں, اور جنت نے ان رحمتوں کو ایسے ڈھانپا ہوا ہے. جنات وہاں کیا, تجری من تحت الانہار, جہاں نہریں بہتی ہیں, جہاں بھی جنت کا ذکر آتا ہے وہاں پانی کا ذکر اکثر ہے, زیادہ مطلب یہاں بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ پانی کا ذکر کر رہا ہے, نہریں. پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نہریں کیوں کہتا ہے, نہر. تو پھر مجھے خیال آیا کہ دنیا میں جتنا حسن ہے پانی کا تو فعل ہے, پانی نہ ہو تو ہم ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھ سکتے, حسین سے حسین جوان, حسین سے حسین عورت نہائے نہیں, پھر دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کپڑے نہ دھوئے تو کیا ہوتا ہے, اور کھیتیوں کو پانی نہ ملے تو کیا ہوگا, گھروں میں پانی نہ گراؤ تو کیا ہوگا, جتنا حسن ہے سارا پانی کے طفیل ہے. تو یہ اللہ کہتا ہے نا نہریں ہیں, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے, میرے بندے بڑا حسین گھر تیرے لیے بنا ہے. یہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے گھر ساحل سمندر پہ ہوتے ہیں, ساحل سمندر کی طرف جن گھروں کا رخ ہوتا ہے اس کی قیمت دوسرے رخ کے جو گھروں کے مقابلے میں پانچ دس لاکھ زیادہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تمہیں پتا ہے میں تمہیں کہاں لے جاؤں گا, جنات تجری من تحتها الانہار, نہریں ہوں گی اور اس پر کناروں پر تمہارے گھر ہوں گے. تمہارے گھر کیا ہوں گے؟ خیمے کو سن لو, پھر گھر کا خود اندازہ لگا لو. یہ ہمارے ہاں خانہ بدوش نہیں ہوتے, خیمے لگاتے, یہی خیمہ ہوتا. میں نے بادشاہوں کا خیمہ بھی دیکھا, وہ گئے ہم دبئی میں تو زید بن سلطان کا العین میں زید بن سلطان کا جو بیٹا ہے اس کے خیمے میں گئے, تو اتنا بڑا تھا جتنا یہ ہے, بس اس سے زیادہ کیا ہو. تو ہمارے نبی نے فرمایا جنت کا خیمہ 60 میل لمبا 60 میل چوڑا, 60 میل لمبائی چوڑائی میں ایک موتی کا خیمہ. علی پور سے جتوئی کتنا ہے, علی پور سے یہ مظفر گڑھ تو اتنا تو ہوگا ہے, 60 میل تو ہوگا ہے, 60 کلومیٹر ہو تو پھر تھوڑا ہوا ہے, 80 کلومیٹر ہے, 80 کلومیٹر سے بھی زیادہ 50-80 ہوتا ہے. تو یہ ایک خیمہ ہے اور ایک موتی کا ہے اور بے جوڑ موتی کا ہے. تو جس جنت کے خیمے 60 میل لمبے چوڑے ہوں تو گھر کتنے بڑے ہوں گے اور محل کتنے بڑے ہوں گے. تو جو صحیح ترتیب کے ساتھ روزہ رکھے, وہ جو میں کہہ رہا ہوں روزہ جو میں نے ابھی بتایا, اس کو جو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر دے گا, وہ گھر ایسا ہے کہ اگر ساری دنیا اس گھر میں رکھی جائے تو یوں نظر آئے گا جیسے پوری دنیا میں ایک بکری کھڑی ہوئی نظر آتی. جنات تجری من تحتها الانہار, نہریں اور کیا ہے, اور کیا ازواج مطہرا, اور پاک پاکیزہ بیویاں, مطہرا پاک, کس سے, موت سے, کس سے پاک, بڑھاپے سے, کس سے پاک, بد اخلاقی سے, کس چیز سے پاک, لڑائی جھگڑے سے, کس چیز سے پاک, بدسورتی سے, کس چیز سے پاک, ہر قسم کی گندگی سے, خون سے, حیض سے, پیشاب سے, پخانے سے, کس چیز سے پاک, ہر قسم کی میل اور کچیل سے, کس چیز سے پاک, ہر قسم کے ساتھ ٹوٹ جانے سے اور وفائیں بدل جانے سے, جس جس چیز کا نام عیب ہے اس سے وہ پاک. ازواجم مطہرا, ازواجم مطہرا, پاکیزہ بیویاں. کیسی بیوی ہیں, ان کو تھوک تو خود عیب ہے, تھوکنا عیب ہے, لیکن اگر جنت کی عورت کو تھوک آ جائے تو اسے سمندر میں تھوک ڈال لیں تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. وہ تھوکتی کوئی نہیں, تھوکنا تو عیب ہے, اگر تھوکے کسی طرح کوئی لعاب بنا کے تھوکے تو 7 سمندر شہد بن جائیں. سمندر کا پانی کتنا کڑوا تھا, اور سمندر کا سفر پتہ نہیں آپ نے کیا کہ نہیں کیا, میرا ایک سفر ہوا ہے اور وہ بھی کوئی اتنا بڑا سمندر نہیں تھا, 4 گھنٹے کا سمندر تھا, اس کے حد نگاہ تک کچھ نظر نہیں آتا تھا. تو میں نے سوچا ایک تھوک 7 سمندر میٹھے کر دے تو اس کا بول کیسا ہوگا اور کیا ملے گا. ورضوان من اللہ, جو سب سے اعلیٰ چیز ہے اللہ کی رضا, ورضوان من اللہ, اللہ پاک کی رضا, واللہ بصیر بالعباد, اللہ کو پتا ہے تقوی والا کون ہے اور غیر کون ہے. تو میرے بھائیو یہ روزہ کوئی معمولی عمل نہیں جو اللہ نے ہم پر جس کا فیضان فرمایا اور ہمیں دیا, یہ دنیا اور آخرت کے بے شمار بے شمار مسائل کو حل کرتا ہوا نظر آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا یہ ذریعہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں تقوی دلانے والا ہے. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم سے ویسا رکھا نہیں جاتا جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے, گھر, کاروبار, دفتر. تو اس لیے ہم تو کہتے ہیں بھائی اللہ کی راہ میں نکل جاؤں, ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ کب رمضان گھر میں گزرا تھا, کچھ یاد نہیں. جب سے تبلیغ میں لگے ہیں بس ایک رمضان میرا گھر میں گزرا 32 سال میں, اور جو میں بیمار ہو گیا تھا تو مجھے وہ رمضان گھر میں ٹھہرنا پڑا. نہیں تو یہی سوچ کے پتہ کس لیے کہ اس روزے کی جو قدر دانی ہے وہ گھر میں ہوتی نہیں, کوئی نہ کوئی غیبت ہو ہی جاتی, کوئی نہ کوئی واہیات منہ سے نکل جاتا ہے, کوئی فضول کام ہو جاتا ہے, کوئی فضول عمل ہو جاتا ہے. تو اللہ کی راہ میں نکل جاؤ اور پھر گھر میں رہتے ہوئے عبادت کریں گے تو اجر ملے گا, عبادت نہ کریں گے تو اجر کوئی نہیں ہے. اور کتنی کو ہم کریں گے, نفل بھی نہیں پڑے جاتے زیادہ, تلاوت بھی نہیں ہوتی زیادہ, ذکر بھی زیادہ نہیں ہوتا. بھائی اللہ کے نام لگ جاؤ, اللہ کے راستے میں نکل جاؤ, کیا ہوگا, سویا ہوا بھی اجر لکھا جا رہا. ایک شخص آئے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا خیال ہے, اگر میں اپنے مال میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں تو مجھے اللہ کی راہ میں جانے والے کا ثواب مل جائے گا. تو آپ نے فرمایا تیرا کتنا مال ہے, وہ کہنے لگا میرے پاس 6000 ہے. 6000 بڑی دولت تھی اس دور میں. تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا اگر تو سارے کے سارے بھی خرچ کر دے تو جو آدمی اللہ کی راہ میں سویا ہوا ہے تو اس کا ثواب بھی نہیں لے سکتا. تو بھائی ہم نے تو یہ گرو سے پلے باندھ لیا کہ بھائی رمضان کی گھر میں قدر تو ہوتی نہیں, اللہ کی راہ میں نکلو, کمائی کا وقت ہے, جنت کے دروازے کھل چکے ہیں, دوزخ کے بند ہو چکے ہیں, اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ چکا ہے. ایک فرشتہ اعلان کر رہا, یا باغ الخیر اقبل و ابشر, اے بھلائی کرنے والے تجھے مبارک ہو اور زیادہ کر. اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے, یا باغ الشر یمم و اقصر, اے برائی کرنے والے اب بس کر اور پیچھے ہٹ, اب بس کر اور پیچھے ہٹ. اور رضی اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے, کوئی لینے والا, کوئی معافی مانگنے والا, کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی, ہے کوئی, ہے کوئی, اعلان عام ہے. اس لیے آپ نے فرمایا بدبخت ہے وہ آدمی جس کو رمضان ملا پھر اس کی بخشش نہ ہوئی. دریا پہ پیاسا واپس آ جائے, دریا پہ پیاسا جو سونے کی کان سے خالی تھالا لے کر آ جائے تو بڑے بڑا ہرا ہوا نصیب ہے اس کا. لیکن بھائیو, چار آدمیوں کی اس انعام اور اکرام کی بارش میں بھی بخشش کوئی نہیں. چار آدمی نہیں بخشے جاتے, رمضان میں بھی نہیں بخشے جاتے. چار آدمی شراب پینے والا, اس کی رمضان میں بھی بخشش کوئی نہیں. ماں باپ کا نافرمان, اس کی رمضان میں بھی بخشش کوئی نہیں. دل میں بغض رکھنے والا, ویر رکھنے والا, جس کہتے ویری ویر رکھنے والا, اس کی رمضان میں بھی بخشش کوئی نہیں. اور اپنے رشتے داروں سے بدتمیزی کرنے والا, ماں اور باپ کے جو رشتے ہیں, بہن بھائی, خالہ اور خالو اور چاچا اور چاچی اور ماما اور مامانی, یہ جو قریب کے ماں باپ سے جو رشتے بنتے ہیں, ان کے ساتھ جو بدتمیزی کرتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مؤخر کر دو, جب ان چیزوں سے توبہ کر لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا. تو بھائی ہم تو آپ کو بہترین نسخہ بتاتے ہیں رمضان گزارنے کا, کہ تبلیغ میں نکل جاؤ. بہترین رمضان, سوئے ہوئے بھی عبادت, سویا پڑا تو بھی عبادت. تو عبادت کرے گا تو وہ اتنے گناہ زیادہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کی راہ کی ایک گھڑی ہے, موقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود خیر من القیام. میں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, ایک گھڑی 20 منٹ کی ہوتی ہے, اللہ کی راہ میں چلے جانا شب قدر 1,000 مہینوں سے بہتر ہوگی. فرمایا حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہوگی. پھر حرم میں کوئی آدمی حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو تو وہ نیکی اور طاقتور ہوگی. تو ایک شخص حجر اسود کے سامنے بیت اللہ کے اندر لیلۃ القدر میں, جو مغرب سے شروع ہو جاتی ہے لیلۃ القدر, تو دن چھپا شروع ہو گئی صبح صادق تک, مغرب سے لے کر صبح صادق تک کھڑا نفل پڑ رہا ہے, تو 1,10,000,000 اور 10 کروڑ مہینے ہو گئے بندگی کے حرم شریف میں شب قدر گزارنا. 10 کروڑ مہینوں سے بہتر, 1,000 مہینہ 83 سال کا, تو 10 کروڑ مہینے کتنے سینکڑوں سال کے. تو اللہ کے نبی نے کہا ایک گھڑی رب کی راہ کی اس سب سے افضل ہے, ایک گھڑی. تو بھائیو, آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے, اپنے روزے کو قیمتی بنانا ہے تو اللہ کی راہ میں نکلو, تبلیغ میں پھرو. اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں قرآن اتارا, اسی مہینے میں زبور کو, اسی میں تورات کو, اسی میں انجیل کو, اسی میں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو, اسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبوت سے سرفراز فرمایا. اس مہینے کو نسبت ہے اللہ کے علم سے, اللہ کی ذات سے, علوم نبوت سے. یہ گھر بیٹھ کے گزارنے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی راہ میں پھرنے کا مہینہ ہے. خیر و برکات کے دروازے کھولیں گے کہ ہم اللہ پاک کو راضی کرنے والے بن جائیں. تو یہ ہماری تو آپ بھائیوں کی خدمت میں ہمدردانہ گزارش یہ ہے کہ یہ رمضان آپ اللہ کی راہ میں لگاؤ, تبلیغ میں لگاؤ, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. چلہ ہو جائے تو سب سے اعلیٰ چیز ہے, 4 مہینے ہو جائیں, یعنی تو کم از کم پورا رمضان تو لگا لو. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ کچھ دے گا جو گھر بیٹھ کے کروڑوں برس بھی کوئی لگا رہے تو نہیں پا سکتا. تو اب بھائی افطاری کا وقت بھی قریب ہے, تو اس کے لیے بتاؤ بھائی کون بھائی تیار.
نام جی بھائی محمد صدیق صاحب, ایک چلا نقد, اللہ جزائے خیر دے. ہاں جی محمد الر صاحب, ایک چلا جی, جی ریاض حسین صاحب, چلا نقد ماشاء اللہ. اور جی فرمائے جی ماشاء اللہ.
کون بھائی ہمت کرتا ہے جی؟ جی بہترین مصرف اللہ کی راہ میں نکلنا، روزے کی حفاظت، ایمان کی حفاظت. جی بھائی کون ہمت کرے گا؟ جی
محمد عدنان
نقد. ماشاء اللہ بھائی بھائی. اور کون ہمت کرتا ہے؟
نظر عباس صاحب جی
کیا بتایا انہوں نے؟ ماشاء اللہ چھ ہو گئے. اور بھائی دس آج ہی پورے کر دو. جی اور کون بھائی کرتا ہے جی ہمت؟ رمضان اللہ کے راستے میں گزرے، عید اللہ کی راہ میں ہو. جی بھائی ماشاء اللہ بھائی تین دن کے لیے کون تیار ہے؟ کل سے تین دن
کل بیان کے بعد ہی بشا کی جماعت بنا لینا، لیکن تو کر لو
کل کے بیان سے تین دن.
کل بیان میں بھی دینا ماشاء اللہ. ایک بھائی اور دو تین چار پانچ اور جی چھ
تیار کرتا ہے علمی کیسٹ گھر. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پٹل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6374813.